بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت اہم حدیث ہے، اس کے ذریعے اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان بھی شرعی مسائل میں سے کسی ایک مسئلے کو جانے، یا ہماری احادیث میں سے کسی ایک حدیث کا علم حاصل کرے، اور اسی طرح حلال اور حرام میں سے کسی ایک مسئلے کو جانے، یعنی ان تین چیزوں میں سے اگر کسی ایک چیز کو بھی جانتا ہے تو خداوند عالم اس کے ہزار گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اس کے بدن میں جتنے بھی بال ہیں ان بالوں کے عوض اس کے لیے ایک حج مقبول، یعنی ایسا حج جس کو قبول کیا گیا ہو خداوند عالم کی طرف سے لکھا جاتا ہے۔ کتنا اہم ہے احکام شرعی کا جاننا، احادیث کا جاننا، اور خداوند عالم کا شکر ہے کہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے یہ اسی سے مربوط ہے۔ اس کے ذریعے آپ کو حلال اور حرام کے مسائل بھی بتائے جاتے ہیں، آپ کو قرآن اور عقائد سے بھی آشنا کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو دوسرے مسائل ہیں۔ ناظرین، آج بھی ہم اس سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اجازت دیجیے مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ آج بھی پروگرام میں مختلف موضوعات پر گفتگو ہوگی، اور مختلف چیزوں کے حوالے سے جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں ان کے جوابات انشاءاللہ آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں قرآن کریم کے سوالات کا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم قرآن ہی کے سوالات لیتے ہیں، اس کے بعد عقائد، اس کے بعد تاریخ، اخلاق، اور اسی طریقے سے احکام کا سلسلہ یہ آگے بڑھتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو قرآن کریم کا سوال ہے وہ ہمیں حسین حیدر صاحب نے بھیجا ہے واٹس ایپ کے ذریعے۔ سوال ان کا بہت اہم ہے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ کس سورے میں خداوند عالم نے حوروں کے علاوہ تمام بہشتی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے اور کیوں، یعنی خداوند عالم نے کون سا ایسا سورہ ہے کہ جس میں حوروں کے علاوہ جتنی بھی جنت کی نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا لیکن حوروں کا تذکرہ نہیں کیا، اور اس کا سبب کیا ہے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
وہ سورہ کہ جس میں تمام نعمتیں، اللہ نے بہشت کی نعمتوں کا ذکر کیا، بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا، مگر حور العین کا ذکر نہیں کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ اس حوالے سے جب ہم قرآن مجید پر نظر کرتے ہیں، اس کے ذیل میں ہم روایات دیکھتے ہیں، معصومین علیہ السلام کے اقوال دیکھتے ہیں، مفسرین کرام کے بیانات دیکھتے ہیں، تو اس میں ملتا ہے کہ سورہ دہر، سورہ انسان بھی جس کا نام ہے، ایک ایسا سورہ ہے کہ جس میں اللہ نے بہت سی بہشتی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے مگر حور کا ذکر نہیں کیا ہے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں یہ سورہ دہر یا سورہ حل عطا اس کو کہتے ہیں، سورہ انسان بھی کہتے ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا ہے، اور اس میں جو گفتگو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہے۔ لیکن تمام جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جو ہے وہ کہیں کے اوپر آپ یہ نہیں دیکھیں گے، سورہ کو اگر مطالعہ کریں پڑھیں تو حور کا تذکرہ بھی، حور بھی ایک بڑی نعمتوں میں سے اللہ کی، حور و غلمان، حور کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا جواب ایک مفسر اہل سنت جناب آلوسی نے اپنی تفسیر میں دیا ہے، جو تفسیر آلوسی کے نام سے مشہور ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہا کا ذکر چونکہ سورہ میں آیا ہے اور شان نزول میں وہ بھی شامل ہیں، یعنی ان کی وجہ سے جو انہوں نے صدقات و خیرات کیے تھے، یتیموں مسکینوں اسیروں جو کھانا کھلایا تھا اس کی وجہ سے جو نازل ہوا، ان کا چونکہ ذکر ہوا ہے لہٰذا ایک طرح کی اللہ نے توہین سمجھی کہ جب جناب سیدہ جناب فاطمہ زہرہ بنت رسول کی جو تمام حوروں کی سردار ہیں، جو خاتون جنت ہیں، جب ان کا تذکرہ آ گیا ہے تو اب دوسری حوروں کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہوتی ہے تو وہ ان کی ایک طرح کی توہین ہوگی، لہٰذا اللہ نے ان کی عظمت، ان کی جلالت، ان کی منزلت کو واضح کرنے کے لیے تذکرہ نہیں کیا۔ یہ ایک عالم اہل سنت نے اس کی وجہ بیان کی ہے۔
اللہ اکبر، کتنا عظیم مرتبہ ہے اہل بیت اطہار کا، اور خصوصاً حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا کتنا عظیم مرتبہ ہے۔ ناظرین، ہمارے مہمان کے جواب سے یہ آپ نے جانا۔ قرآن کریم کے حوالے سے دوسرا سوال جو ہے وہ حسنین صاحب نے ہمیں بھیجا ہے اسکائپ کے ذریعے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا سوال ہم دیکھیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم حسنین صاحب کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں حسنین بول رہا ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن میں بسم اللہ تمام سوروں کا جز ہے؟ شکریہ۔
ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے، کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے تمام سوروں کا جز ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض کروں ناظرین کی خدمت میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کہ کیا تمام قرآن کے سوروں کا جز حساب ہوتا ہے یا جز نہیں ہے، اس سلسلے میں مسلمان مفسرین اور دانشوروں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن عام طور پر ہم اس اختلاف کو یوں سوچتے ہیں کہ یہ اختلاف صرف شیعہ حضرات اور اہل سنت کے درمیان پایا جاتا ہے، جبکہ ایسی بات درست نہیں ہے۔ یہ اختلاف کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے سوروں کا جز ہے یا نہیں، اس بارے میں ایک نقطہ نظر جو معروف ہے، مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام قرآن کے سوروں کا جز ہے سوائے سورہ برات کے، سورہ توبہ کے، اور یہ نقطہ نظر صرف امامیہ کا نہیں ہے بلکہ شیعہ حضرات کے ساتھ ساتھ شافعیہ مذہب کا بھی یہی نظریہ ہے، اور جو مکہ کے قراء تھے، کوفہ کے جو قراء تھے اور ان کے تابع جو فقہا تھے، ان کا بھی یہی نقطہ نظر تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے تمام سوروں کا جز ہے۔ جبکہ اس کے مد مقابل جو دوسرا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے کسی بھی سورے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم جز نہیں ہے۔ یہ نقطہ نظر ہے جو مدینہ کے قاری تھے ان کا، اور شام کے قراء کا، اور ان دونوں کے جو پیروکار فقہا تھے ان کا یہ نقطہ نظر تھا۔ اسی طرح معروف جو فقیہ ہیں ابو حنیفہ اور ان کے جو تابعین ہیں، ان کا بھی یہی نقطہ نظر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے کسی سورہ کا بھی جز نہیں ہے، حتیٰ سورہ الحمد کا بھی، جسے ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں، سورہ الحمد کا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جز نہیں ہے۔
جی ناظرین، بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کے تمام سوروں کا جز ہے یا جز نہیں ہے اس موضوع پر۔ ناظرین، یہ قرآن کریم کے حوالے سے سوالات تھے، آپ ہمیں اجازت دیجئے، اس سلسلے کو یہیں پر روکتے ہیں، مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کریں۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہم عقائد کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور عقائد کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت سے آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں, لیکن دیکھتے ہیں کہ آج کون کون سے سوالات ہم لے پائیں گے. تو سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ہمیں اعجاز حسین صاحب نے بھیجا ہے واٹس اپ کے ذریعے, آڈیو کی صورت میں یہ سوال ہمیں بھیجا گیا ہے, تو ہم انہی کی زبانی سنیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں اور اعجاز صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں.
السلام علیکم, میرا نام سعید اعجاز حسین ہے, میں کشمیر سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہر دور میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے, ایسی صورت میں فطرت کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں جس میں نہ کوئی نبی تھا نہ کوئی معصوم؟ شکریہ.
جی ہاں, یہ سوال بہت سارے ذہنوں میں ہے کہ فطرت کا زمانہ یعنی ایک ایسا زمانہ کہ جہاں پر کوئی ہادی نہ ہو. عام طور سے ذہن میں تصور یہ ہے, کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ سے پہلے حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ کے بعد یہ تقریباً 500 سال کا زمانہ گزرا ہے جو زمانۂ فطرت ہے. اور دوسری طرف سے ہمارے پاس بہت ساری روایتیں موجود ہیں, حدیثیں موجود جو کہتی ہیں کبھی بھی زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی. حالاں وہاں پر روایت میں یہ لفظ نہیں ہے کہ امام سے خالی نہیں ہوتی, روایت میں حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی. خوب, ان دونوں کا حل کیا ہے؟ چونکہ اس کے لیے خود آیت کہتی ہے کہ یہ رسول اللہ کا آنا ایک فطرت کے بعد ہوا, ایک فاصلے کے بعد ہوا ہے. لیکن اگر آیت پہ دقت کی جاتی صحیح طریقے سے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا. خود آیت میں جو لفظ آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فطرت من الرسل, سورہ مائدہ کی آیت ہے, سورہ مائدہ کی 19 نمبر آیت, یا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فطرت من الرسل, یعنی رسول کی فطرت, رسول کا فاصلہ تھا. رسول کے فاصلے سے مراد یہ ہے کہ کوئی صاحب شریعت نبی اور رسول نہیں آیا حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ کے درمیان میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیچ میں کوئی نبی ہی نہ رہا ہو. اس لہٰذا اس کا 3 جواب دیا عام طور سے علماء نے. ایک جواب یہ دیا ہے کہ ہاں, رسول اللہ حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے, اس میں کوئی صاحب شریعت نبی نہیں آیا, رسول نہیں آیا صاحب شریعت, کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی. لیکن ممکن ہے کہ انبیاء آئے ہوں, بہت سارے افراد جو بعد میں اوصیا تھے وہ نبی رہے ہوں, کہ جیسے بعض اسماء بعض نام بھی باقاعدہ لیے گئے جن کے بارے میں یہ بعض لوگوں نے احتمال لے کہ ممکن ہے نبی ہوں, جیسے خالد ابن سنان, حنزلہ ابن صفوان, جرجیس, شمور ابن صفا, منظر, سلیمان, بردا, اس طرح کے نام ہیں کہ ممکن ہے کہ اس میں سے بعض لوگ نبی رہے ہوں. نبی ہونے میں حرج نہیں ہے جو آ کر تبلیغ کرے, بلکہ کوئی رسول نہیں آیا. دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ خود حضرت عیسیٰ اگرچہ صلیب اہل سنت کرسچن نظریے کے مطابق ان کو صلیب ہو گئے, لیکن اسلامی نظریے کے مطابق ان کو صلیب نہیں ہوئی تھی, وہ زندہ تھے, وہ خود حجت خدا موجود تھے. حالانکہ اس وقت چرخ چہروں میں ان کو اٹھا لیا گیا تھا, لیکن بہرحال حجت خدا کے شکل میں حضرت عیسیٰ موجود تھے. اور تیسری بات یہی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, کوئی ایسا صاحب شریعت نبی مبعوث نہیں ہوا, لیکن بہرحال اوصیاء خدا جناب عیسیٰ کے اوصیاء, ممکن ہے وہ نبی نہ بھی رہے ہوں لیکن وصی کی شکل میں وہ دین کی ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے, اور وہ حجت خدا. چونکہ حجت کا لفظ جو لازم نہیں حتماً نبی یا امام کے لیے حجت ہو, حجت وہ ہے کہ جو آ کر حجت خدا کو پورا کر رہا ہو, احکام دین کو پہنچا رہا ہو, اور اس کے ذریعے حجت خدا تمام ہو رہی ہو. لہذا یہ اس دونوں روایتوں میں, آیت میں اور روایت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, اور یہ بات قابل فہم بھی ہے.
جی ناظرین, بڑی اچھی گفتگو کی مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ نے, اور عقائد کے سلسلے کا ہم دوسرا سوال لے رہے ہیں جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے مربوط ہے, یعنی مہدویت کے سلسلے کا سوال ہے. یہ سوال ہمیں بھیجا ہے قائم عباس صاحب نے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ موجودہ دور میں ہر طرف ظلم و ستم اور دہشت ہی دہشت ہے, کیا یہ امام زمانہ کے ظہور کی نشانی نہیں ہو سکتی؟ یعنی جو دیکھ رہے ہیں ہم کہ پوری کائنات میں ہر طرف دہشت ہی دہشت ہے, ٹورزم ہی ٹورزم ہے, ہر طرف جو ہے وہ خون خرابہ ہے, تو کیا یہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور کی علامت نہیں ہو سکتی؟ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی آپ صحیح فرما رہے ہیں, ظلم اور ستم اس وقت دنیا میں عام ہو چکا ہے اور ہر طرف مظالم ڈائے جا رہے ہیں. جیسے اس وقت فلسطین کا مسئلہ ہے, بحرین ہے, عراق ہے, شام ہے, یمن ہے, پاکستان کے اندر بھی بعض ممالک کے اندر افغانستان ہے, تو ان میں مظالم کی انتہا ہے. اور لبنان کے اندر بھی اس وقت جو ظالم ہے وہ چڑھائی کر رہا ہے, لیکن جو ظلم ہے وہ ظلم و ستم کا عام ہونا وہ ایک نشانی ہے، یعنی ایک فیکٹر ہے ظہور کی نشانیوں میں سے، لیکن اس کے علاوہ بھی روایات کے اندر نشانیاں ذکر ہوئی ہیں. ان میں سے حتمی جو نشانیاں ہیں ان کی طرف روایات میں اشارہ ہے کہ سید یمانی کا قیام ہے کہ ظلم و بربریت کے خلاف قیام کریں گے، سید خراسانی قیام کریں گے، سفیانی کا خروج ہوگا حق کے خلاف، اسی طرح زمین بیدا دھنس جائے گی، اور پھر 15 ماہ رمضان کو آسمان سے ایک ڈراؤنی قسم کی آواز جو ہے وہ گونجے گی جس سے لوگوں کے اندر خوف طاری ہو. یہ حتمی نشانیوں میں سے ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ غیر حتمی نشانیاں بھی ہیں، جیسے عریانیت کا عام ہونا، جھوٹ اور دھوکے کا عام ہونا، قتل و غارت، حرج و مرج کا عام ہونا، حکمرانوں کی حکم کا نہ چلنا، اس طرح. تو انسان جب ان مظالم کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے اگر اس کا ذہن جو ہے وہ بیدار ہو جائے، اس کا شعور جو ہے وہ ایک عدالت خواہی کی طرف بڑھے، تو اس وقت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف عدالت کا پیغام لے کر انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے.
ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا، یہ بھی آپ نے دیکھا، اور ماشاءاللہ جوابات بھی بہت اچھے تھے ہمارے مہمانوں کے. تو یہ عقائد کا سلسلہ تھا. اجازت دیجئے، اس سلسلے کو یہیں پر روکتے ہیں اور ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اس کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں. یہاں پر ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں احکام کے سوالات کا، اور احکام کے حوالے سے بہت سے سوالات ہمیں پہنچے ہیں، آپ کے ویڈیو کی صورت میں بھی، آڈیو کی صورت میں بھی، اور اسی طریقے سے میسیجز کی صورت میں بھی. اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے. سب سے پہلا جو ہم سوال لے رہے ہیں، یہ سوال ہمیں بھیجا ہے مظاہر حسین صاحب نے اسکائپ کی صورت میں، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر ہم مظاہر صاحب کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور ہمارے مہمان نے جو جواب دیا ہے اس کو بھی مل کر دیکھتے ہیں.
السلام علیکم، میں مدائی حسین بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اذان کے دوران کیا سلام کا جواب دینا واجب ہے؟
جی، اذان کے درمیان سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور اس میں کوئی تکلف کی بات نہیں ہے. دیکھیے، ہمارے فقہائے کرام فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں اس کے اوپر سلام کیا جائے تو نماز میں بھی سلام کا جواب دینا واجب ہے. البتہ نماز کا حکم یہ ہے کہ جس کلمے کے ساتھ اس نے سلام کیا ہے اس کلمے میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے. مثلا ہم نماز پڑھ رہے تھے، کسی نے کہا سلام، تو ہم سلام کے جواب میں سلام ہی کہیں گے. کسی نے کہا سلام علیکم، تو ہم سلام علیکم کے جواب میں سلام علیکم ہی کہیں گے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ نہیں کر سکتے. البتہ بہتر یہ ہے، اگر وہ سلام علیکم بھی کہہ رہا ہے تو ہم کلمہ سلام پر اکتفا کریں. لیکن یہ حکم ہے نماز کا. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اقامت میں کیا حکم ہے اور اذان میں کیا حکم ہے. نماز کا حکم الگ ہے، اذان اور اقامت کا حکم الگ ہے. اذان و اقامت میں انسان کو چاہیے سلام کا جواب بہتر انداز میں دے، چونکہ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اے مسلمانوں، جب تم کو سلام کیا جائے تو سلام کا جواب اس سے بہتر دو، یا حد اقل اسے واپس کر دو. تو ہمارا فریضہ یہ ہے بنابر احتیاط استحبابی، اگر مرد مسلمان ہمیں سلام کرتا ہے تو چاہے ہم اذان کہہ رہے ہوں، چاہے ہم اقامت میں مصروف ہوں، تو اس کے سلام کا جواب ہم بہترین انداز میں دیں. خداوند متعال ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم ایک مسلمان کی اہمیت سمجھ سکیں اور آپس میں سلام کا سلسلہ دائم اور قائم رہے.
ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا. دیکھیے، ہمارے مہمان نے بھی بہت اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو ایک مومن کی حرمت ہے، جو ایک مومن کا مقام ہے، جو خداوند عالم نے ایک مسلمان کو مقام عطا کیا ہے، وہ بہت بلند ہے. آپ دیکھیے اذان ہی نہیں بلکہ نماز کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اگر نماز میں کوئی سلام کرتا ہے تو اس میں بھی تمہیں جواب دینا ہے اس کا، ولو اس کا طریقہ الگ ہے کہ کس طریقے سے آپ جواب دیں گے، ایک تفصیلی گفتگو ہے، لیکن ہمیں اذان ہی میں نہیں نماز میں بھی جواب دینا چاہیے۔ ناظرین اس کے بعد ایک سوال اور لے رہے ہیں ہم احکام کے سلسلے کا، یہ سوال ہمیں بھیجا ہے سجاد عباس صاحب نے واٹس اپ کی صورت میں۔ سوال ان کا یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہمیں ظہر کی نماز پڑھنی ہے لیکن ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے، اور ہم نے وضو کیا تھا، واجب وضو کیا ہم نے، اس کے بعد ہم ایک گھنٹے پہلے سے مصلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گھنٹے کے بعد جو ہے وہ اذان ہوتی ہے، مثلا انتظار کر رہے ہیں نماز کا، اذان ہوتی ہے اور اس میں ٹائم اچھا خاصا لگ جاتا ہے کافی، یعنی ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد نماز کا وقت ہوتا ہے، تو کیا وہی وضو کافی ہے، اسی سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا ہمیں اس نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگی؟ اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، یہاں پر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
دیکھیے یہ ہے اختلافی مسئلہ، مثال کے طور پر نماز ظہر کا وقت، ابھی نماز ظہر کے آپ ایک گھنٹہ پہلے وضو کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور امام خامنہ حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آپ نے فقط اور فقط نماز کے لیے وضو کیا ہے اور ایک گھنٹہ ابھی نماز کا باقی ہے، تو ایسی صورت میں یہ وضو صحیح نہیں ہے، آپ کو نماز کے لیے دوسرا وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی فرماتے ہیں کہ اس نے جو وضو کیا ہے اگرچہ اس نے نماز کے لیے کیا ہے، مگر یہی قربتاً اللہ ہونا کافی ہے، اس وضو سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی شرعی مشکل نہیں ہے۔ بس اختلافی مسئلہ ہے۔ امام خمینی یا امام خامنہ حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بہت، یعنی تھوڑا سا وقت ہے، مثلا 2-4-10 منٹ کا فاصلہ ہے نماز سے، تو نماز کے آمادہ ہونے کے لیے وضو کر رہا ہے تو اس وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے، اگر اس نے وضو کیا ہو فقط نماز کے لیے پڑھ سکتا ہے، مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے وضو کیا ہے نماز کے لیے اور ایک گھنٹے کا فاصلہ ہے، یہ 40-50 منٹ کا فاصلہ ہے، جس کو عرفاً کہے بہت پہلے اس نے وضو کر لیا ہے، تو ایسی صورت میں وضو صحیح نہیں ہے، اس کو نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن آیت اللہ العظمیٰ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس نے بہت پہلے وضو کیا ہے، یہی وضو اس کے لیے کافی ہے، اس وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے وہ۔ لیکن ایک طریقہ میں بتا دوں، بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ وضو کریں تو آپ وضو قربتاً اللہ کیجئے، چاہے نماز کے ایک گھنٹہ پہلے، دو گھنٹہ پہلے، چاہے جتنی دیر پہلے، یا نماز کے قریب قربتاً اللہ فقط کیجئے، تو اس سے آپ سارے وہ کام انجام دے سکتے ہیں جو نماز میں ضروری ہیں، یا نماز میں، یا وہ تمام کام جس میں طہارت شرط ہے، سارے وہ کام اس سے کر سکتے ہیں، یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ لہذا جب بھی وضو کیجئے قربتاً اللہ، سارا مسئلہ حل ہے۔
جی ناظرین، بہت اہم نقطہ ہمارے مہمان نے یہاں پر بتایا کہ اگر آپ قربت کی نیت سے کر رہے ہیں تو وہ پھر تمام چیزوں کے لیے یعنی کافی ہے، لیکن اگر آپ نے واجب کی نیت سے کی ہے تو اس میں پھر مسئلہ ہے کہ ٹائم ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس لیے قربت کی نیت کرنی چاہیے تاکہ تمام چیزوں کو شامل ہو سکے۔ ناظرین بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ پروگرام کے اس حصے میں بھی ہمارے ساتھ رہے، اور بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمانوں نے بھی، اور آپ کے سوالات بھی بہت اہم تھے۔ اجازت دیجیے، یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہو کے پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کریں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ ہمارے پروگرام کا آخری حصہ ہے جو اخلاق سے مربوط ہے، تربیتی حوالے سے، سماجی حوالے سے جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں، ان کے جوابات ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج جو سب سے پہلا اس سلسلے کا سوال ہے، وہ فیس بک کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے ریحانہ خاتون نے، اور سوال ان کا بہت ہی اہم ہے۔ سوال ہے کہ بچوں میں نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ نظم و ضبط خود ایک بہت اہم موضوع ہے، اور بچوں میں اس کو اگر ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں اس صفت کو، تو ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے حوالے سے گفتگو فرما رہی ہیں ہماری مہمان محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنی مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی بہت اچھا، بہت بہترین سوال ہے کہ ہم کیسے بچوں کے اندر نظم و ضبط پیدا کریں تاکہ وہ بدنظمی کا شکار نہ ہوں۔ سب سے پہلی بات ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے منظم طریقے سے اپنے زندگی کے امور کو انجام دیں، تو ہمیں اس میں سب سے پہلے خود کو منظم ہونا پڑے گا۔ اس لیے کہ ہم اگر بچوں کو منظم ہونے کے لیے کہتے ہیں، تو اس کا اگر ہم خود نظم و ضبط کے قائل نہیں، ہماری زندگی میں نظم و ضبط نہیں پایا جاتا، تو ایک متضاد بات ہو جائے گی، ایسی بات جو ہم خود انجام نہیں دیتے اور دوسرے چاہیں کہ ہم دوسروں سے تقاضا کریں وہ انجام دیں۔ دوسری بات، اسی موضوع کے سلسلے میں عرض کروں، بچوں کے اندر تقلیدی عنصر جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ بچے معمولاً ان کے اندر عادت ہوتی ہے کہ وہ والدین کی پیروی اور اطاعت کریں، ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ اگر ہماری زندگیوں میں نظم و ضبط ہوگا تو وہ بھی یقیناً ایسا ہی کریں گے۔ اور سب سے مہم چیز، ہم آیات اور روایات کی روشنی میں اس موضوع پر اہمیت ڈالیں. ہم بچوں کے سامنے مختلف آیات اور روایات کو لے کر کے آئیں کہ جہاں اسلام نے تشویق کی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ہم اگر منظم رہیں گے تو ہماری زندگی کتنی بہترین ہو سکتی ہے اور ہم ان پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں کہ جو بد نظمی کے ذریعے سے ہماری زندگی میں وجود میں آتی ہیں. اور پھر ایسی شخصیتوں کا تذکرہ کریں جو کامیاب شخصیتیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں, جنہوں نے نظم کی بنا پر اپنی زندگی میں اعلیٰ مقامات حاصل کیے, بلند مرتبے تک پہنچے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ایک بہترین نمونہ عمل ہے آج کل کے بچوں کے لیے. امام خمینی اپنی زندگی میں بہت ہی منظم اور مرتب تھے, حتیٰ کہ جب وہ تبعید بھی تھے یعنی ملک سے باہر چلے گئے تھے, تب بھی ایک ان کی زندگی کا ایک بہت ہی خوبصورت پہلو میں نے پڑھا کہ وہ 3 بجے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر جایا کرتے تھے اور زیارت جامع کبیرہ پڑھتے تھے. لیکن جب آپ کو ایک نظر بند کر دیا گیا, ایک کمرے میں رکھ دیا گیا, اس کے باوجود بھی آپ اس 3 بجے کو لے کر کے ٹھیک اس ٹائم پر آپ زیارت جامع کبیرہ پڑھتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر انسان زندگی میں منظم ہوتا تو وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوتا. اور یہ چیز ہم بچوں کو سمجھاتے رہیں, ان کو اس موضوع کی اہمیت ان کے سامنے بیان کرتے رہیں اور خود منظم زندگی گزاریں تاکہ وہ بہترین زندگی گزار سکیں.
جی ناظرین, یہ بھی بہت اہم سوال تھا, آپ نے دیکھا اس کا جواب. دیکھیے, ایک نظم و ضبط ایسی صفت ہے کہ انسان کی کامیابی اس کے اوپر موقوف ہے. انسان جتنا نظم و ضبط کی رعایت کرے گا اپنی زندگی میں, وہ اتنا ہی کامیاب بنے گا. ناظرین, اس کے بعد ایک سوال اور ہم لے رہے ہیں اخلاق کے سلسلے کا. یہ سوال ہمیں بھیجا ہے فیدا حسین صاحب نے آڈیو کی صورت میں, تو ان کا سوال ہم انہی کی زبانی سنیں گے اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم ان کا سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم, میرا نام فدا حسین ہے, میں طالب علم ہوں. میرا سوال اسلام پلس میں یہ ہے کہ حافظہ کو تقویت بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟
حافظے کو تقویت بخشنے والی چند چیزیں ہیں, کچھ معنوی ہیں اور کچھ مادی ہیں. معنوی چیزوں میں سب سے اہم چیز تلاوت قرآن ہے, حفظ قرآن ہے. قرآن کی تلاوت کرنا, قرآن کو یاد کرنا, قرآن کے سوروں کی تلاوت کرنا, خاص کر کے سورہ رحمان کی تلاوت کرنا, آیت الکرسی کی تلاوت کرنا, یہ انسان کے حافظے کی تقویت کا سبب ہے کہ انسان تلاوت قرآن کے ذریعے سے اپنے حافظے کو قوی کرے, اپنے حافظے کو مضبوط کرے. اور اسی طریقے سے روزہ رکھنا, روزہ رکھنے سے بھی انسان کا حافظہ جو ہے وہ قوی ہوتا ہے. مسواک کرنا, مسواک کرنے سے انسان کا حافظہ قوی ہوتا ہے. اور کچھ غذائیں ہیں جن کے کھانے سے انسان کا حافظہ قوی ہوتا ہے. مثلا مٹھائی کھانے کے لیے کہا گیا ہے, البتہ مٹھائی سے مراد یہ مٹھائی نہیں ہے جو بازار میں بنائی جاتی ہے اور ملتی ہے, بلکہ وہ مٹھاس جس میں طبیعی مٹھاس پائی جاتی ہے. مثلا شہد ہے, شہد کھانے کے لیے کہا گیا ہے. خرما, اس سے بھی انسان کا حافظہ جو ہے وہ قوی ہوتا ہے. لہٰذا معنوی امور بھی ہیں اور مادی امور بھی ہیں جو انسان کے حافظے کو قوی کرتے ہیں, انسان کے حافظے کو مضبوط کرتے ہیں.
ناظرین, یہ بھی بہت اہم سوال تھا اور ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اس کی قوت حافظہ قوی ہو سکتی ہے, کس طریقے سے اس کا ذہن جو ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہے اور جو مطالب وہ یاد کرتا ہے وہ نہ بھولے. تو بہت سی چیزیں ہیں اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا. انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی قوت حافظہ کمزور ہو جاتی ہے. اور بھی بہت سی چیزیں ہمارے مہمان نے یہاں پر بیان کی. ناظرین, بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے, اور ہم یہی گزارش کریں گے آپ سے پھر آخر میں کہ اگر کوئی بھی سوال ہے آپ کا تو آپ ہمیں بھیجئے کسی بھی ذریعے سے. ہمارے نمبرز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں, انشاءاللہ اس کا جواب ہم آپ تک پہنچائیں گے. اور پھر جب جواب آپ تک پہنچے گا تو صرف آپ تک نہیں پہنچے گا بلکہ پوری دنیا تک اس کا جواب پہنچے گا, اور جو کچھ اس کا اجر ہوگا وہ سوال کرنے والے کے حق میں جائے گا. بہت شکر گزار ہیں آپ کے, یہیں پر آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ, فی امان اللہ.